بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرف الشيخ العلامة ربيع بن هادي مدخل يحفظه الله، اس عظيم كتاب کی شرح کے درس جاری ہے. اور پیچھے درس میں ہم بات کر رہے تھے صحابہ کرام کے تعلق سے، رسول جماعت کے عقیدہ بیان کرتے ہوئے ایک پسے پر بات کی تھی کہ وہ صحابہ جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری سنائی، اور آج کے درس میں اسی موضوع کو آگے لیتے ہوئے کہ افضل الصحابۃ وخلافتہم، سب سے افضل صحابہ کون ہے اور خلافت کے تعلق سے چند اہم باتوں کا بیان ہے. امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ویشہدون ویعتقدون ان افضل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، اور گواہی دیتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی اصحاب الحدیث یعنی اہل سنت والجماعت، ان افضل رحمۃ اللہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے صحابہ میں سے جو سب سے افضل ہیں سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر بن الخطاب ہیں، پھر سیدنا عثمان بن عفان ہیں، اور پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم عن اصحاب اجمعین، وانہم ہم الخلفاء الراشدون، اور یہ کہ یہ جو چاروں ہیں صحابہ میں سے یہ خلفاء راشدین ہیں، الذین ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافتهم بقوله فیما رواه سعید بن جہمان عن سفینته، اور یہ چار خلفاء راشدین ہیں وہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کی خلافت کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، جس کی روایت سعید بن جہمان نے کی ہے، سعید بن جہمان نے کی ہے، عن سفینہ سے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الخلافۃ بعد 30 سنہ، میرے بعد خلافت 30 سال کی ہوگی. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں امام ابو عثمان فرماتے، ثم قال امس خلافة ابو بکر 2 سنہ، سو کر صدیق کی خلافت 2 سال، وعمر 10 سال، وعثمان 12 سنہ، سن عثمان کی 12 سال کی خلافت، وعلی 6 سنہ، سن علی کی خلافت 6 سال، وبعد انقضاء ایامہم عاد الامر الى الملك العضوض على ما اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور ان کے بعد یعنی ان کے دن گزرنے کے بعد یہ جو 30 سال ہیں جب یہ گزر گئے تو معاملہ واپس چلا گیا جبری بادشاہت کی طرف، جس کی خبر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ویثبت اصحاب الحدیث، اور اصحاب الحدیث یہ بھی ثابت کرتے ہیں خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کی خلافت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی وفات کے بعد کو ثابت کرتے ہیں، باختیار الصحابۃ واتفاقہم علیہ، صحابہ کے اختیار سے اور صحابہ کے اتفاق اور اجماع سے، وقولهم قاطبة، اور تمام کا اس کہنے کی بنیاد پر کیا کہا ان سب نے؟ رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فرضیناہ لدنیانا، اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر وقت صدیق کو ہمارے دین کے لیے راضی ہو گئے، اور ہم اپنی دنیا کے لیے ان پہ راضی ہو جاتے ہیں، یعنی انہ استخلفہ فی اقامت الصلوات المفروضات بالناس ایام مرضہ وہی الدین. اس جملے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق و صدیق کو جب آپ بیمار ہو گئے تھے تو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، فرض نماز جو ہیں، جو فرض نمازیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی وجہ سے امامت نہیں کر سکے، لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق و صدیق کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے، نماز دین کا بنیادی حصہ ہے، ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق و صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا دین کے معاملے میں. ایسا ہے نا، نماز کی امامت کرنا یہ دین کا معاملہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ امام بنایا، اپنا خلیفہ بنایا نماز کی امامت کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق کو. تو یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ان کو راضی کیا ہے دین کے لیے. فرضیناہ لدنیانا سے مراد یہ ہے، امام ابو حنیفہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین دنیاوی امور کے لیے ہم بھی راضی ہو گئے ہیں کہ سید ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اس لیے خلافت سید ابو بکر صدیق جو ہے اس پر صحابہ کا اتفاق ہوا ہے. وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن ذا الذی یؤخرک، یعنی آپ کو، یعنی سید ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا، یعنی نماز کی امامت کے لیے. فمن ذا الذی یؤخرک، وہ کون ہے جو آپ کو پیچھے کر دے. وأراد أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. يعني جو الفاظ جملے جو سلف سے ثابت ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے، وہ دو قسم کے الفاظ ہیں. پہلا لفظ یہ ہے کہ رضیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فرضناه لدنیانا، اس کو انڈر لائن کریں تک پتہ چلے بات کیا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو ہمارے دین کے لیے انتخاب کیا، پسند کیا اور اسے راضی ہو گئے، تو ہم نے اس وجہ سے ابوبکر صدیق کو اپنے دین کے منتخب کر کے، خلافت کے منتخب کر کے راضی ہو گئے. کیونکہ دین مقدم ہے نا، جب ایک مقدم چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کر دیا ان کو، تو ہم نے دنیا میں بھی ان کو آگے کر دیا ہے. جو دین کی بات ہے نا، دنیا دین کے پیچھے آگے ہے، پیچھے دین آگے ہے نا. جب ایک افضل چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق و صدق کو آگے کیا ہے، تو جو مفضول چیز ہے اس میں زیادہ حق ہے کہ نہیں آگے کرنا؟ اصل مقصد یہ ہے کہنے کا. تو پہلا جملہ یہ ہے جو سلف سے ثابت ہے. دوسرا جملہ یہ ہے، یعنی جو آرگومنٹ پیش کیا، جو وجہ پیش کی سلف نے کہ کیوں آگے کیا گیا ہے، جب اہل بدعت نے یہ کہا کہ نہیں، پہلا نمبر سیدنا علی کا پہلا نمبر ہے، ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر نہیں ہے، تو اس سینیریو میں اس گفتگو کی جو الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہمیں ملتے ہیں سلف سے اور صحابہ سے، یہی الفاظ ہیں. پہلا لفظ کیا ہے، پہلا جملہ کیا ہے؟ رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فرضیناہ لدنیانا، واضح ہے. دوسرا جملہ، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن ذا الذی یؤخرک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگے کر دیا ہے تو وہ کون ہے جو آپ کو پیچھے کر دے؟ کسی کا حق ہے؟ کسی کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اب اس کی تشريح كر رهي إمام أبو عثمان الصمد رحمه الله، فرمات جملة مرادية، هو أرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه. قال الله تعالى كيف يعني في صلى الله عليه وسلم نه سبب صدقه آگے يعني إمام بنايا أبني جگة جواب صلى الله عليه وسلم بيمار ته إمامت کے لئے، فصلينا وراءك بأمره، تو ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی آپ صلى الله عليه وسلم کے حکم کے مطابق، آپ صلى الله عليه وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی امامت میں آپ کے پیچھے اقتدام ہم نے نماز پڑھی ہے. فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمك اياه، تو وہ کون جو آپ کو پیچھے کر دے خلافت کے لیے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگے کیا ہے نماز کی امامت کے لیے. آگے مزید تفصیل شرح میں آئے گی. پھر امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه حق الناس بالخلافة بعده. زر جملة في غور كريم اچھا بعض نسخوں میں کیونکہ یہ شرح ہے نا اس میں، تو شرح کو جو انہوں نے الگ حصوں میں کر کے شرح بیچ میں لکھ دی ہے. یہ جو میں جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں یہ شیخ صاحب کے جو آڈیو دروس ہیں ان کی ٹرانسکرپشن ہے. جو بعد میں کتاب لکھی گئی ہے بعد میں چھپی ہے، تو دو قسم کی کتابیں نسخے موجود ہیں، ایک تو جو ٹرانسکرائبڈ ہے نسخہ جو پرانا ہے میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں پی ڈی ایف میں جو ہے، جو دوسرا نسخہ جو آپ کے لوگوں کے ہاتھوں بھائیوں کے ہاتھوں میں ہے یہ بعد میں اس نسخے کو مزید اگلے ایڈیشن بناتے ہوئے ان کو شرح میں الگ الگ حصے کر دیے. بعض اس میں آگے پیچھے ہو جائے پلیز آپ دیکھ لیں. اچھا امام صاحب فرماتے ہیں ابو عثمان رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن وقت صدیق کے تعلق سے ان کی حیات میں صحابہ کو یہ بیان کیا کہ خلافت کے زیادہ حق رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب تیسری وجہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ابو بکر صدیق کیوں خلافت کی زیادہ حقدار ہے، کہ سلف کے دو اقوال آگے ہیں، آگے مزید تفصیل بھی آئے گی لیکن ترتیب سے زیادہ تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. سلف کے دو اقوال جو ان سے ثابت ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں ابو بکر صدیق کے تعلق سے جو کچھ الفاظ فرمائے ہیں ان سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ خلافت کے حقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق ہے، کوئی اور نہیں ہے. فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا، اس لیے سابق اتفاق ہوا اس پہ اجماع ہوا. فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وعزوا وعلوا بسببه، تو جب یہ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو بکر صدیق کی خلافت کی وجہ سے بہت سارا فائدہ ہوا ہے. واللہ اللہ کی قسم امام عثمان صاحب رحمہ اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ بہت فائدہ ہوا ہے اور بلند مرتبہ بھی حاصل کیا ہے اور عزت بھی پائی ہے ابو بکر صدیق کی وجہ سے. حتی قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو لولا ان ابا بکر استخلف لما عبد اللہ استخلف لما عبد اللہ، قسم کھاتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، ابو بکر صدیق صحابی قسم کھاتے ہیں کہ لولا ان ابا بکر استخلف، کہ ابو بکر صدیق خلیفہ نہ بنایا جاتا لما عبد اللہ کی عبادت نہ ہوتی. ولما قیل له ما هي ابا هريره ما تقول، جب ان کہا گیا آپ کیا کہتے ہیں، اقام حجۃ علی صحۃ قوله، تو اپنی صحیح بات کو ثابت کرنے کی حجت قائم کی اور باتیں بیان کی. فصدقوه فیہ واقروا به، پھر ابو ہریرہ کی تصدیق بھی ہے ان کی بات میں اقرار بھی کیا ہے. اس کی مزید تفصیل آگے شرح میں آئے گی کہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا بات ہوئی تھی، تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. میں صرف متن پڑھ رہا ہوں، شرح بعد میں. پھر امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم خلافۃ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاه، سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد جو خلافت ہے سیدنا عمر بن الخطاب کی ہوئی، باستخلاف ابی بکر رضی اللہ عنہ اياه، کیسے خلیفہ بنے سیدنا عمر بن الخطاب؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے خود انتخاب کر کے خلیفہ بنایا، باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، والصحابة كرام كاتفاق سنة عمر بن سنة بكر الصديق بعد هو سنة بكر الصديق خلافة صحابة جماهوة سقيفة بني ساعدة وروها بر اتفاق هو جونس وقت بيعت نہیں کی کہ میں نے سب بعد میں بیعت کر لی ہے اور جماع ثابت ہو گیا، اتفاق ثابت ہو گیا. سو عمر خطاب کی خلافت کیسے ہوئی؟ سو کا صدیق کے انتخاب سے ہوئی، اور اس انتخاب پہ صحابہ کا اجماع بھی ہو گیا، سب صحابہ نے سو عمر خطاب کو خلیفہ قبول کر لیا. وانجاز اللہ سبحانہ بمکان فی علیہ الاسلام، اور اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کی بلندی يعني عمر الخطاب خلافه سكيه هو بي هو وعظام شأنه وعده جول نواده پورا کیا ہے وہ بھی ثابت ہوا. في تيسر ثم خلافه عثمان رضي الله عنه بجمع اهل الشورى واجماع الاصحاب كافه ورضاهم به حتى جعل الامر اليه حتى جعل الامر اليه سن عمر الخطاب کے بعد خلافه سن عثمان رضي الله عنه کی ہوئی. کیسے ہوئی؟ بجمع اهل الشورى، اهل الشورى کے اجماع سے. اهل الشورى کون ہے؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نے جب آپ جانتے وفات کا وقت ہوا اور ابن المجوسی نے ملعون نے خنجر مارا، تو آخری جو لمحات تھے تو ان میں انہوں نے مقرر کر دیا کہ خلیفہ کون ہے. چھ نام بتائے تھے، چھ نام صحابہ میں سے جو کبار صحابہ اس وقت موجود تھے، ان میں سے عثمان کا نام بھی تھا. یہ وہ باقی چھ جو عشر بشر میں باقی حیات تھے ان میں سے، تو سیدنا عمر سیدنا عثمان بن عفان کا نام بھی موجود تھا. تو اس لیے آپ پڑھتے نا بجمع اہل شورا، اہل شورا کون ہے؟ یہ وہی ہے ان میں سے. تو ان چھ نے جو اس وقت جو انتخاب تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، پانچوں نے اتفاق کرے سیدنا عثمان پہ. جب پانچوں نے اتفاق کرے تو باقی صحابہ نے بھی اتفاق کر کے اجماع ہوا، تو تمام صحابہ کا اجماع ہوا کہ خلیفہ سنا عمر بن خطاب کے بعد سن عثمان بن عفان ہے رضی اللہ عنہ. ثم خلافة علی ببیعة اصحابۃ اياه، پھر سیدنا علی کے خلافت صحابہ کے بیعت سے ہوئی. حين عرفه ورآه كل منهم رضی اللہ عنہ حق الخلق واولاهم في ذلك الوقت، جب تمام صحابہ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ حق رکھتے خلافت کا اپنے زمانے میں سیدنا علی کے زمانے میں سیدنا علی تھے. ولم يستجيد عثمان وخلافه، اور ان کی مخالفت یا ان کی نافرمانی کو جائز نہیں سمجھا، اور اوپر اتفاق ہوا صحابہ کا. پھر امام صاحب فرماتے ہیں فکان هؤلاء اربعۃ الخلفاء الراشدین، تو یہ چار صحابہ جو ہیں یہ خلفاء راشدین ہیں. الذين نصر الله بهم الدين، جن سے اللہ تعالیٰ دین کی نصرت فرمائی ہے. پھر کچھ الفاظ ہیں جو واضح نہیں ہیں، الالحاد وقهر وقصر بمكارم الملحدين، يعني الحاد کو ختم کیا اور جو ملحدین ہیں ان کا بھی قلع کما کیا ہے. وقوى بمكانهم الاسلام، اور ان چار خلفاء راشدین سے دین اسلام کی جو جگہ ہے ان کو بھی تقویت ملی. ورفع في ايام الحق الاعلام، اور حق بلند ہوا ان کے دینوں میں. ونور بضيائهم ونورهم وبهائم الظلام، اور جو تاریکیاں تھی ان کے نور سے وہ بھی ختم ہوئی، یعنی جو تقوی جو عدل انصاف اور جو بھی خوبیوں کے زمانے میں تھی ان سے جو بھی ظلمتیں تھیں ظلم کی تاریخیں تھیں سب وہ ختم ہو گئی، شرک بدعات جو بھی تھیں وہ بھی ختم اس طریقے سے ہوئیں. محقق بخلافتهم وعده السابق، اور ان کی خلافت سے جو اللہ تعالیٰ کا سابق وعدہ تھا وہ بھی پورا ہوا. اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان مومنوں سے جو ایمان لے کے آئے ہیں اور نیک عمل کیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کیونکہ ان کو زمین پر خلافت عطا کریں گے یقیناً. كما استخلف الذين من قبلهم، جیسے کہ ان سے پہلے کو اللہ تعالیٰ نے خلافت دی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اور دین کی تمکین بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، وہ دین جس سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راضی ہوا. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، اور يقينا الله تعالى ان کے خوف کے بعد امن کو بدل دیں گے، ان کی حالت جو خوف تھی ان کو اللہ تعالى امن سے بدل دیں گے. الى اخر ایت. وفي قوله، اور دوسری ایت میں والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اور جو آپ وسلم کے ساتھ یعنی صحابہ ہیں وہ کافروں پر سختی کرنے والے ہیں اور آپس میں رحم اور شفقت کرنے والے ہیں الى قوله اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک كزرع اخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار الى آخر الآية. یہ آیت فتح کی آخری آیت ہے. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ صحابہ کے لیے ہیں اور خصوصی طور پر خلفاء راشدین کے لیے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فمن احبهم وتولاهم بس جس نے ان سے محبت کی ہے ان سے دوستی کی ہے ودعا لهم ان کے دعا کی ہے ورع حقهم کے حق کو رعایت کی اور ان کا حق ان کو دیا ہے وعرف فضلهم فاز في الفائزين ان کی فضیلت کو بھی جان لیا ہے تو وہ کامیابوں میں سے کے ساتھ کامیاب ہوا ومن ابغضهم وسبهم جنہوں نے ان سے بغض کیا اور ان کو گالیاں دی ونسبهم الى تنسبه الروافض والخوارج لعنهم الله اور ان کی طرف کوئی ایسی نسبت کی ہے یعنی کوئی بدکرمی بدزبانی کی ہے یا غلط کوئی نسبت کی ان کی صحابہ کی طرف جیسا کہ روافض اور خوارج نے کیا اللہ کی لعنت ان پر ہو فقد هلك في الهالكين تو یقیناً وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوا. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ کو گالی مت دو فمن سبهم فعليه لعنة الله جس نے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. وقال اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں من احبهم فبحب احبهم جس نے صحابہ سے محبت کی ہے تو میری محبت سے ان سے محبت کی ہے ومن ابغضهم فببغض ابغضهم جس نے ان سے بغض نفرت کی ہے تو مجھ سے بغض نفرت سے ان سے نفرت کی ہے ومن آذاهم فقد آذاني جس نے صحابہ کو اذیت دی تو یقین مجھے اذیت دی ہے ومن سبهم فعليه لعنة الله جس نے ان کو گالی دی ہے تو عمر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. یہ چند اہم باتیں تھیں جو متن میں امام ابو عثمان الصدیق رحمہ اللہ نے بیان کی ہے. ان جملوں کی شرح فضل الشیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں. اس کے بعد کہ مصنف رحمہ اللہ نے صحابہ کی فضیلت عمومی طور پر بیان کی ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. اس وقت خلفائے راشدین کی فضیلت ان کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے چند اہم باتیں بیان فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. الحدیث یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان چار خلفاء جو ہیں ان کی خلافت جو ہے یعنی وہ حق ہے سو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور ان کی ترتیب جو فضیلت میں ہے وہی ترتیب خلافت میں ہے. افضلیت کی تو ترتیب ہے وہی خلافت کی ترتیب ہے. دیکھیں دو الگ باتیں ذرا سمجھیں. ایک تو سب سے افضل صحابی کون ہے. ہمارے معنی کے صحابہ سب اچھے ہیں سب نیکوکار ہیں سب متقین ہیں سب ثقات ہیں لیکن سب سے افضل کون ہے. یہ فضیلت ہے ان کی ذات کے اعتبار سے کہ کون افضل ہے. دوسری فضیلت جو چار خلفاء راشدین ہیں ان کی خلافت کی ترتیب تو دو الگ باتیں ہیں ٹھیک ہے نا. اب اس پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں وترتیب فی الفضل مثل ترتیب فی الخلافہ جو فضیلت میں ترتیب وہی ترتیب خلافت میں بھی ہے یعنی ابو بکر صدیق پھر سیدنا عمر پھر سیدنا عثمان پھر سیدنا علی. یہ کیا ہے افضلیت سب سے افضلیت اس ترتیب سے. اور خلافت کی ترتیب کیا ہے یہی ترتیب ہے وترتيب في الفضل مثل ترتيبهم في الخلافة على هذا استقر أهل السنة بعد أن كان هناك بعض الأفراد من أهل السنة يقدمون علي على عثمان رضي الله عنه. اس پر بعد میں استقرار ہوا اور اتفاق ہوا. اس کے بعد کے پہلے اختلاف تھا بعض سلف کا کہ فضیلت کے اعتبار سے افضل کون ہے سیدنا عثمان یا سیدنا علی. بعد میں استقرار کی چیز پہ ہوا اس مسئلے میں بھی کہ سیدنا عثمان افضل ہے سیدنا علی سے. اس پہ استقرار ہوا. خلافت کی ترتیب میں اختلاف نہیں ہوا. اچھی طرح سمجھ لیں رسول جماعت کے عقیدے کے اصول میں ہے کہ خلافت کی ترتیب جو ہے یہی ہے. فضیلت کی ترتیب میں بعض سلف نے اختلاف کیا وہ بھی سیدنا عثمان اور علی کے بیچ میں کہ دونوں آپ سلم کے داماد ہیں سیدنا علی کزن بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو زیادہ افضل کون ہے. تو بعض نے کہا فضیلت کے اعتبار سے سیدنا علی افضل ہیں اور بعض نے کہا سیدنا عثمان افضل ہیں. لیکن خلافت کی ترتیب میں اختلاف کسی کا نہیں ہے. اس پہ اجماع ہے ٹھیک. یہ جو اختلاف تھا فضیلت کے اعتبار سے کہ دونوں میں سے افضل کون ہے, اس پر بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, استقر اہل سنہ کی رائے جو مستقر ہو گئی بعد میں کہ سیدنا عثمان افضل ہے.
جی اجماع کنسیڈر کریں گے,
اس وقت تو نہیں تھا نا, اختلاف تھا نا, بعد میں ہو گیا.
تو اب ہم کہتے ہیں اجماع ہے,
ہاں بعد میں ہوا ہے. اچھا, کیونکہ اس وقت تو نہیں تھا نا.
جی جی,
ابھی اسے بتائیں گے کون بہتر سمجھتا تھا. ثم استقر امر اهل السنه بعد دراسه وبعد قناعه بمن كانوا يفضلون علي على عثمان, استقر على ان افضلهم هذا على هذا الترتيب, على ترتيب في الخلافه. بعد ما امام لا استقر هو وقرار پایا کہ جیسے کیونکہ ترتیب خلافت میں ہے ویسے ہی ترتیب فضیلت میں ہے, اور معاملہ اس طریقے سے واضح ہو گیا. پھر شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اور بعض ایسے تھے جو غصہ کر جاتے تھے کہ صدر علی کو جب عثمان پہ آگے کر دیا جاتا تھا, اس پہ کافی یعنی سختی سے بات کرتے تھے, لیکن شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس معاملے کو ذرا ہلکا اور آسان کر دیا کہ خلافت کا معاملہ اور تفضیل کا معاملہ دو الگ الگ چیز ہیں, جبکہ وہ انکار استقر امر اجماع على تفضیل عثمان على علی. دیکھیں یہاں پر شیخ صاحب کہتے ہیں اجماع بعد میں یعنی ہو گیا, اس پہ معاملہ قرار پایا کہ سیدنا عثمان سیدنا علی سے بہتر ہے, اور اس پہ فضیلت کے اعتبار سے بھی اجماع ہو گیا. فقال یعنی شیخ صاحب بن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جملہ کوٹ کر رہے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں خلافت جو ہے تو جس نے طعن کیا کسی کے خلافت میں, اما الخلافت فمن طعن فی خلافت احد منهم فهو اضل من حمار اهله, تو اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے. جملے پہ غور کرے ذرا, اضل من حمار اهله, گھر میں گدھے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آج کل تو نہیں ہے نا, آج کہاں ہے گھر میں گدھے, کس کے گھر میں؟ اس زمانے بڑی بہترین سواری تھی گدھا جو ہے, جس طرح ہمارے پاس موٹر بائکس ہیں نا, اس وقت گدھے ہوتے تھے. اچھا گدھے گھوڑے اونٹ میں کیا فرق ہے, کوئی جانتا ہے؟ سواری کے اعتبار سے گدھا شہر کے اندر میں بکالے پہ جانا ہے, قریب کہیں پہ جانا ہے, تو موٹر سائیکل سوار گدھے پہ سوار ہوتے تھے, اونٹ لمبے سفر کے لیے, اور گھوڑے خصوصی طور پہ جہاد کے لیے یا کسی شہر سے باہر جانا ہے قریب جگہ پہ. تو گدھے تو گھر کے اندر ویسے آپ جانتے ہیں کہ یعنی کافی زیادہ استعمال ہوتا تھا. اچھا جب بات گدھے کی ہوتی ہے تو زیادہ تر احمق اور بیوقوفی کی مثال دی جاتی ہے. تو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلافت کے تعلق سے جو طعن کرتا ہے ان چاروں کی خلافت میں سے کسی کی خلافت پر, تو وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ بیوقوف اور گمراہ ہے. کتنی پیاری بات ہے. وهذا لا يقوله شيخ ربيع حفظه الله فرماته فيما اعترفوا بفضل عثمان وعلي, اور یہ بات وہ نہیں کر جو اعتراف کرتا ہے سید عثمان علی کی فضیلت کا, لیکن سید علی کو عثمان پہ تفضیل دیتے ہیں, اس پر کیا کہیں گے ہم کہ وہ گھر کے گدھے سے گمراہ ہے؟ کیونکہ بعض سلف جو ہیں جیسے کہ امام سفیان ثوری, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, یہ دونوں جو ہیں اس طرح علی کو سید عثمان افضل سمجھتے تھے, سیدنا علی و سیدنا عثمان سے فضیلت کے اعتبار سے, خلافت کے اعتبار سے نہیں. میں پھر اسے بات واضح کر رہا ہوں تاکہ غلط فہمی نہ ہو, خلافت کی ترتیب پہ اجماع ہے, فضیلت کی ترتیب میں سیدنا صرف اختلاف کس پہ ہوا؟ بکر عمر پہ نہیں ہوا, سیدنا عثمان و علی کی وجہ سے ہوا ان دونوں میں, اور اجماع بعد میں اس پہ مستقر ہوا بعد میں کہ سیدنا عثمان افضل ہے. لیکن کوئی شخص یہ کہے گا کہ فضیلت کے اعتبار سے جو یہ سمجھتا ہے سیدنا عثمان سیدنا علی افضل ہیں, کو گھر کے گدھے سے زیادہ گمراہ ہے, بے وقوف نہیں, اس کی بات نہیں ہو رہی, وہ خلافت کی بات ہو رہی ہے. علیہ السلام نے امبل خلافت خلافت کی بات کر رہے ہیں, تفضیل جو فضیلت کے اعتبار سے جو شخصی تفضیل ہے اس کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی, ورنہ پھر کہہ سکتے امام حنیفہ رحمہ اللہ, نعوذ باللہ, امام سفیان ثوری, ان میں سے نہیں, ہرگز نہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ فضیلت کے اعتبار سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے اعتبار سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کے ساتھ وقت بہت زیادہ گزارا ہے, اور ان کے گھر میں رہے ہیں, ابو طالب کے گھر میں انہوں نے پرورش حاصل کی ہے, اور سیدہ فاطمہ کے یعنی سیدہ فاطمہ کے خاوند بھی ہیں، حسن حسین کے والد بھی ہیں، تو اس اعتبار سے جو انہوں نے دیکھا کہ زیادہ حق رکھتے فضیلت کا سید عثمان پہ، دوسری طرف جو سید عثمان کی فضیلت کرتے تھے کہ سید عثمان ایک نہیں دو بیٹوں کے خاوند ہیں، اگر داماد کی بات ہوتی تو وہ کون پہ جس کو آپ سن ایک بیٹی دیں یا دو بیٹیاں دیں، اگر اس کی بات بھی کرتے تو پھر بھی سید عثمان زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. تو اس میں اس بات پہ تھوڑا سا اختلاف ہوا فضیلت کے اعتبار سے. ان كان يرون ان علي افضل من عثمان ثم بعد ذلك مشوا مع الجماعه، اس کے بعد یہ دونوں بھی جو ہیں سفیان ثوری امام ابو حنیفہ بھی دونوں امام جو ہیں وہ بھی صحابہ کے ساتھ جب امام مستقل ہوا باقی جو سلف ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا بھی قول یہی تھا کہ سیدنا علی سیدنا عثمان افضل ہیں. پھر مصنف کے تعلق سے شیخ ربیع حفظہ اللہ جو شرح ہے بھی شروع کرتے ہیں کہ ويشهدون ويعتقدون ان افضل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی بہت سارے دلائل ہیں کہ سیدنا ابو بکر پھر سیدنا عمر پھر سیدنا عثمان پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم کی تفضیل کے تعلق سے اور پھر خلافت کے تعلق سے. وقت کتنا ہوا ہے؟
آدھا گھنٹہ
ابھی وقت ہے ہمارے پاس. اب یہ جو دلائل ہیں کہ افضلیت سے ابو بکر صدیق ہے سب سے پہلے اور پھر سیدنا عمر پھر سیدنا عثمان پھر سیدنا علی کی، اس کی دلائل چند دلائل ملاحظہ فرمائیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے احد کے پہاڑ پر، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر چلے گئے اور ساتھ تو بکر عمر اور عثمان بھی تھے، تو احد کا پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اثبت احد، ایک روایت میں کہ دائیں پاؤں پہاڑ پہ مارتے ہیں اثبت احد، احد کا پہاڑ تو ثابت یعنی قرار پا لے، کیوں ہل رہا ہے، تھم جا. فإنما عليك نبي وصدیق وشهیدان، کیا آپ کیا نہیں جانتے آپ اس وقت ایک نبی ہے ایک صدیق اور دو شہید ہیں. سے بخاری کی حدیث ہے، معروف حدیث ہے، اثبت احد فإنما عليك نبی وصدیق وشهیدان. بعض علماء بڑی پیاری اس کی شرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اچھا احد کے پہاڑ کے تعلق سے آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، پہاڑ پہ محبت کرتا ہے، دیکھے کبھی آپ نے احد کا پہاڑ؟ اور اس حدیث میں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان حسین عمر حسین عثمان یہ چاروں ایک ساتھ تھے تو خوشی کی وجہ سے ہل پڑا، کہتے یہ فرحن کہ سب سے بہترین لوگ جو تھے نا اس زمانے میں ایک ساتھ ایک جگہ پر جمع ہو کر اس احد کے پہاڑ کے اوپر ہے. جب پہاڑ محبت بھی کرتا ہے اور پھر یہ چاروں جو ہیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں ایک ساتھ اپنے قدم رکھیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو پہاڑ سے خوشی نہ تھمی گئی، پہاڑ ہل گیا. اور جب پتہ پہاڑ ہلتا تو کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کو تسلی دیتے ہوئے اپنا قدم مبارک پہاڑ پہ مارتے، ایک روایت میں آیا ہے اثبت احد تو ثابت ہو جا قرار پالے، یعنی تو حق رکھتا ہے خوش ہونے کا. ایک اس وقت ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں آپ کے اوپر. نبی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کون ہے؟ ابو بکر ہے. اور دو شہید کون ہیں؟ عمر اور عثمان. دونوں کی وفات کیسے ہوئی؟ سبحان اللہ، یہ پیشے گوئی کب تھی؟ ان کی حیات میں تھی. جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو آخری وقت تھا نا اور ان خوارج نے گھیر لیا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب ان کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا، تو جو بعض صحابہ ہے جوان صحابہ دفاع کرنے کے لیے چھوڑ دو، یہ پیشہ گوئی کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی احد کے پہاڑ کے اوپر، کیا لگتا ہے شاید اگر وقت آ گیا ہے، یہی وقت ہے شاید. 70 سال سے زیادہ عمر تھے، عمر رسیدہ ہو گئے تھے، کافی بزرگ بوڑھے ہو گئے تھے، اور ان ظالموں نے گھر میں گھس کے ان کو قتل کیا شہید کیا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، یہاں تک کہ قرآن مجید کو اپنے پاؤں سے نعوذ باللہ ان لوگوں نے ہٹا دیا، پاؤں مار کے نعوذ بحرمتی کی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ان کو جو خون کے قطرے تھے قرآن مجید کی اس آیت پر جا کے گرے، فسیکفیکہم اللہ، سورہ بقرہ کی آیت میں. عجب دیکھیں کہ ابھی اپنے وقت کا سب سے ظالم انسان کون تھا، اپنے وقت کا گورنر میں سے ظالم، سب سے بڑا ظالم کون تھا اپنے وقت کا؟ حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف قسم کھائی تھی کہ ایک کو نہیں چھوڑے سن عثمان قتل کے، ایک کو نہیں چھوڑوں گا میں. فسیکفیکہم اللہ، اللہ کافی ہوگا، اور جس نے بھی اس وقت اس میں حصہ لیا تھا سب کو قتل کیا تھا. سبحان اللہ. تو اس میں ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید اور شہیدان. پھر اگلے حدیث میں جو دوسری دلیل ہے کہ سیدنا بکر صدیق، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کی جو ترتیب ہے، یہ اس میں سے ہم دلائل بیان کر رہے ہیں. شیخ ربیع حوا فرماتے، پھر ابو موسیٰ الاشعری سے ابو موسیٰ الاشعری روایت کرتے ہیں، بڑا پیارا قصہ. فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک باغ کی طرف گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے باغات میں سے جو باغ تھے، ابھی کسی حاجت کے لیے. تو میں آپ سلم کے پیچھے میں بھی چل پڑا، دیکھ تو آپ سلم کہاں جاتے ہیں. جب باغ میں گئے تو میں اس باغ کے جو دروازہ تھا انٹرنس، وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا، اور میں نے یہ کہا کہ میں چوکی داری کروں گا آپ سلم کی. باہر جا کے بیٹھ گئے تو آپ سلم پہ قضاء حاجت کی جو تھی، اور پھر جو وہاں پر کنواں تھا اس کنویں کے جو منہ تھا وہاں کو بیٹھ گئے آپ سلم، اور اپنے پاؤں نیچے لٹکا دیے اور اپنے کپڑا اوپر کر لیا. تو تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق آئے، تو اندر داخل ہونے کے لیے کوشش کی، تو میں نے جا کے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابوبکر صدیق ہے، کہ میں اجازت دے دوں اندر آنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن له وبشره بالجنہ، اجازت دے دو اور اسے جنت کی بشارت بھی دے دو، اجازت کے ساتھ جنت کی بشارت بھی. تو داخل ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دائیں طرف جگہ تھی وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے منہ پہ بیٹھے، کنواں جو تھا نیچے بیٹھ گئے، اور اپنے پاؤں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں بار جو نیچے کر لیا اپنے، اور کپڑا تھوڑا سا اوپر کر لیا، جس انسان عام بیٹھتا ہے، ہم کرسی پہ بیٹھے نا ایسے ایسے بیٹھے. تو سیدنا ابوبکر صدیق آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف آ کے بیٹھ گئے. کبھی فرق تھوڑی دیر کے ویسے عمر خطاب آ گئے، اندر جانے کوشش کی تو میں نے ان کو روکا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اجازت مانگی کہ عمر آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اجازت دے دو اور جنت خوشخبری بھی دے دو. چنانچہ عمر خطاب اندر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کنواں منہ جو ہے زیادہ بڑا نہیں تھا، کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دائیں طرف سے وقت صد، بائیں طرف سے عمر خطاب ہے. اب کشور کی جگہ ہے اس، یہاں پہ بیٹھیں کہ دائیں بائیں ہوتی ہے نا. تھوڑی دیر کے بعد عثمان آ گئے تیسرے نمبر پہ، اجازت مانگے داخل ہونے کی، اندر جانے کی. تو میں نے کوئی ذرا روکا وہاں پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی کہ بہر عثمان آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور فرمایا جنت کی خوشخبری دو، اس کے بعد کسی مصیبت پہنچے گی، تکلیف اور مصیبت ہوگی، کوئی خوشخبری بھی ہے جنت کی لیکن کوئی مسئلہ بھی ہو، کوئی مصیبت بھی آئے گی. تو چنانچہ داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں سات جگہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو سامنے جا کے بیٹھ گئے. سید عثمان کہاں بیٹھے؟ سامنے جا کے بیٹھ گئے. فکش بھائی انساقی، جیسے کہ بیٹھے تھے اپنے دونوں پنڈلیوں کو میں نے کپڑا اوپر کر کے بیٹھ، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے. تو سر بھوسا فرماتے، میں یہ تمنا کر رہا تھا کاش میرا بھائی جو ہے وہ آ جائے، ان کو بھی جنت خوشخبری مل جائے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ اجازت پھر ساتھ کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے. کہتے میں نے یہ تمنا کی، فجعلت اتمنى اخلي وادعو الله ان ياتي، میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ کاش میرا بھی فلاں بھائی جو وہ بھی آ جائے تاکہ وہ بھی اس خیر میں شامل ہو جائے. قال المسیب، مسیب جو اس حدیث کے راوی ہیں، فتأولت ذلك قبورهم. دیکھو علماء کس طریقے سے تعبیر کرتے ہیں. اب یہ حدیث جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، پھر دائیں طرف سے بکر صدیق، بائیں طرف سے عمر ہیں، سن عثمان آگے ہیں، تو ان کا میں نے اس مسئلے کو یوں تعویل کی ہے کہ قبور ہم کی قبریں جو ہیں آپ وسلم پھر سید بکر سید عمر ایک ساتھ ہیں نا, ایک جگہ پہ ہے نا. سید عثمان کہاں ہیں؟ بقیع میں ہیں, وہاں پر ساتھ نہیں ہے. تو جو ساتھ تھے ایک ساتھ کنویں کے دائیں بائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, وہ قبر بھی اس وقت ایک ساتھ ہے. صدر عثمان کو وہاں پہ جگہ نہیں ملی تو ان کی قبر بھی بقیع کتنا دور ہے, سامنے ہی ہے نا. تو میں نے یہ تعبیر کی اجتمعت ہا ہونا وانفرد عثمان, کہ یہ تینوں ایک ساتھ ہے, صدر عثمان دوسری طرف تھے. یہ متفق علیہ حدیث ہے, یہ قصہ جو ہے. شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں حدیث جو ہے اس میں ان صحابہ کی فضیلت کی دلیل اور گواہی ہے اس حدیث میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دی ہے جنت کی ان تینوں کے لیے, اور ان کے بہت سے بہت زیادہ فضائل ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. پھر سیدنا عمر کے تعلق سے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کو کہ میں بینم انام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا, تو اتے تو بقدح لبن, مجھے ایک برتن دیا گیا جس میں دودھ ہے. فشربت حتى انی لارى الرأی یخرج من اظفاری, میں اتنا پیا وہ دودھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہاں تو مجھے یوں لگا کہ میرے ناخنوں سے نکلنا شروع ہو جائے گا, پورا مکمل سیراب ہو گیا دودھ سے, پورا پی لیا. تو میری جو دودھ بچا تھا ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب, تو جو باقی دودھ بچا میں نے کسے دیا؟ عمر الخطاب کو دیا. اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب تھا نا, یہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے. اس کی تعبیر کیا ہے خواب کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم, علم ہے. اس لیے اگر کوئی شخص خواب میں دودھ دیکھے تو خواب میں دودھ کا کیا مطلب ہے؟ علم ہے. اگر دودھ بہتا جا رہا ہے مطلب علم میں کمی ہو رہی ہے, بے قدری ہے. وہ پی رہا ہے دودھ, پی رہا تو علم حاصل کر رہا ہے, زیادہ پی رہے زیادہ علم حاصل کر رہا ہے. دودھ سے بے رخی علم سے بے رخی ہے, تو دودھ ریفلیکٹ کرتا ہے علم کو. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ تمام حدیث متفق علیہ حدیث ہیں, سے بخاری مسلم کی روایت ہے. تیسری حدیث یہ متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں, میرے سامنے آتے ہیں, میرے سامنے پیش ہو رہے ہیں, اور انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں یعنی ثوب جو ہوتے ہیں, کسی کی قمیض بہت چھوٹی ہے سینے تک ہے, اور کسی کی قمیض جو ہے اس سے تھوڑا لمبی ہے, اور کسی کی قمیض اس سے لمبی ہے. اور میں نے عمر کو دیکھا کہ اس کی قمیض جو ثوب جو ہے وہ زمین پر گھسیٹ رہی ہے, زمین پر اتنے نیچے ہے, یہ جر ہو بہت لمبی, زیادہ لمبی ثوب ہے. قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله, صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر کی ہے؟ قال الدین, دین ہے. عمر بن خطاب دین میں کتنے مضبوط ہیں, اتنے زیادہ دین میں مضبوط ہیں کہ ثوب جو ہے وہ زمین پر جو نا صرف لٹک نہیں رہی بلکہ پیچھے جو ہے نا چل رہا ہے تو پیچھے گھسیٹ رہی ہے ثوب جو ہے. تو خواب میں اگر کوئی ثوب کو دیکھے, اپنے کپڑے کو دیکھے, پہنے کسی کو دیکھے, تو کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ دین کو, کہ کتنا دیندار ہے. جبکہ دنیا میں مردوں کے لیے ٹخنے کے لیے جو توب پہنا حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے بخاری کی روایت میں کہ جہنم کی آگ میں وہ جگہ جلے گی جو ٹخنے کے نیچے ہے توب والی جو ہے, اگر کپڑے نیچے ہو جائے توب ہو یا پینٹ ہو کچھ بھی ہو, تو ٹخنے سے اوپر کرنا ہے. تو خوابوں کی تعبیر عام تو دنیا میں امور سے برابر نہیں ہوتی, بعض کو ہٹ کی ہوتی ہے اور اس سے الٹ بھی ہوتی ہے. تو کپڑا جو ہے خواب میں کوئی دیکھے جتنے زیادہ لمبا اتنے زیادہ اچھا, ٹھیک ہے. پھر شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب بکر سکتے یہ کافی ہے کہ جب بہت سارے اعراب مرتد ہو گئے تھے اور زکوٰۃ سے دینے سے انکار کر دیا, اور بعض صحابہ نے سب بکر صدیق سے مناظرہ بھی کیا, ان سے جدال بھی کیا, ان میں سے سن عمر بھی تھے کہ ان کو قتال کیوں کر رہے ہیں, وہ سب بکر صدیق نے یہ عزم کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ قتال کریں گے ان کے خلاف. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ان سے کہا کہ آپ کیسے ان سے قتال کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، فمن قالها، جب وہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، فقد عصم منی ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله، تو اس نے اپنے آپ کے اپنے خون کو، اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا ہے، معصوم ہو گیا ہے اس کا مال اور اس کا خون اور اس کا ابرو جو ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، الا بحقه، الا کہ اس کا حق یعنی حق ادا ہو، وحسابه على الله، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. فقال، سنوں کا جواب دیتے ہیں، سنوں کو جواب میں فرماتے ہیں، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة، اللہ قسم میں ان کے خلاف جہاد اور جنگ کرتا رہوں، قتال کروں گا جس نے یہ فرق کیا ہے نماز اور زکاة کے بیچ میں. فإن زكاة حق المال، زکاة جو حق المال ہے، واللہ لو منعون عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتم على منعها، اگر ایک رسی بھی جو ہے وہ مجھے نہ دے اور منع کر دیں زکاۃ دینے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں، تو میں اس کی وجہ سے بھی ان اس رسی کو نہ دینے پر بھی ان کے ساتھ ان کے خلاف میں قتال کرتا رہوں گا. یعنی جو حق کی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا بحق ہی، اگر حق نہ ادا نہیں ہوتا کلمے کا، اسلام کا، تب میں ان کے خلاف یعنی ان کا خون اور مال جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. تو زکاۃ حق المال ہے، حق تو ادا نہیں ہو رہا نا، جو زکاۃ کا انکار کرتا ہے تو کفر ہے نا، نہیں کفر استحلال اسے کہتے. تو جو زکاۃ کا انکار کرتا ہے گویا کہ اس نے کلمہ توحید کا انکار کیا ہے، اس اعتبار سے میں ان کے خلاف قتال کروں گا. پھر فرماتے ہیں، قال عمر، سن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فوالله ما هو الا قد شرح الله صدر ابي بكر رضی اللہ عنہ فعرفت انه الحق. تو اللہ کی قسم، سیدنا عمر خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے صدیق کے سینے کو کوشادہ کرے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، جیسے سیدنا عمر کے لیے بہت مشکل تھا سمجھ سے، بہت باہر تھے، لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، انکار کر دیو آپ ان کے خلاف قتال کر رہے ہیں، جبکہ بہت مشکل وقت ہے. آپ جانتے ہیں سیدنا بکر کی خلافت 2 سال کی تھی اور بہت سارے چیلنجز تھے، ایک تو باہر کا دشمن کافر دشمن بھی یعنی وہ اس انتظار میں تھا کہ وہ جنگ کرے، جو کرسچن تھے نصارہ تھے ان کے خلاف. سیدنا اسامہ بن زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر 17 سال کی عمر تھی غالباً، ان کے ایک جنگی دستے کا سربراہ بنا دیا، اس لشکر میں سر بکر عمر بھی شامل تھے، اور ایک یعنی 17 سن کے جوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سربراہ بنا دیا. تب اس کو بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا ہے، جنگ باد صاحب نے کہا کہ آپ ایسے تبدیل کریں، کہتے اللہ قسم تبدیل نہیں کروں گا میں، جو آپ جس کو آپ نے انتخاب کیا میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں. سر اسامہ کو پھر آگے بھیجا اور فتح بھی ہوئی سبحان اللہ. ان میں سے ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ زکوٰۃ جو نبوت کے جو دعوے دار تھے وہ بھی فطر زبان میں نکلا تھا اور ان کے خلاف بھی قتال کی سیدنا بکر صدیق نے. سیدنا عمر نے دیکھا کہ بڑے چیلنجز ہیں، ایک مسئلہ زکوٰۃ کے بعد میں اس کو نمٹا جا سکتا ہے، یہ تو اپنے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس سے نمٹیں نا جو بڑے مسئلے جو ہیں. سیدنا بکر نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، میں ان کے خلاف بھی قتال کروں گا، کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے جو نماز کا انکار کرے زکوٰۃ کا انکار کرے، تفریق کیسے؟ اب نماز تارک الصلاۃ کافر ہے اور تارک الزکوٰۃ کیسے نہیں ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا فرض نہیں سمجھتا، جو زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھتا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں فرمایا کہ جو کلمہ پڑھ لے اور حق ادا نہ کرے اس کا مال معصوم ہے. حق تو ادا کرنا چاہیے نا کلمے کا، وہ کلمے کا حق ادا تب ہوگا جب ارکان اسلام اور دین اسلام کے ہر حصے پہ عمل کیا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا، وہ مانا جائے گا. کفر استحلال تب ہوتا ہے جب آپ کسی دین کے کسی حصے کو جو ثابت ہے شرعاً اس کا انکار کر دیتے ہیں. نماز فرض نہیں ہے، شراب حلال ہے، پیتے نہیں کہتے شراب حلال ہے، اب شراب حلال ہے، جو شراب پیتے وہ مانتے کہ حرام ہے لیکن شہوت کے غلبے کی وجہ سے پی لیتے ہیں، وہ پتہ کہ حرام کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن دوسرا شخص سے کہتے ہیں شراب جو ہے میں پیتا نہیں ہوں، صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، لیکن ہے حلال، تو کیا مسلمان ہے یہ؟ کیوں کافر ہے؟ کلمہ تو پڑھتا ہے، کیونکہ اس نے ایک حلال کردہ چیز کو جس کے حرام کردہ چیز جس کی حرمت بالکل واضح اور اس کی حرمت پہ اجماع دلائل بالکل واضح ہیں, کوئی ایسی نہیں جس میں شک و شبہ ہو. اب سگریٹ نوشی ہے, اس پر اختلاف ہے. اگر اس کو حلال کہتا ہے کہتا ہے حرام نہیں, اس پہ ہم کفر تو نہیں لگا سکتے. لیکن شراب قرآن میں اور احادیث میں واضح حرمت آئی ہے, اس کو حلال کہنے والا جو ہے وہ کفر استحلال میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, یعنی اس وجہ سے بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتال کیا معنی عین زکوٰۃ کے تعلق سے. ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا استحلال, تو کافر. اچھا بعض ایسے بھی تھے جو مانتے تھے کہ زکوٰۃ واجب ہے, لیکن یہ شبہ تھا کہ کس پر واجب ہے. واجب کب تھی؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ بھی ان میں شامل تھے سبحان اللہ, کیونکہ زکوٰۃ قیامت فرض ہے. کوئی دلیل نہیں کہ زکوٰۃ وقتی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں فرض ہے, نہیں. ارکان اسلام میں سے اسلام تو تا قیامت رہے گا, تو کیسے رکن اسلام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسد ختم ہو گیا؟ تو غلط فہمی تھی, وضاحت کر دی, بات ختم ہو گئی. اور بعض سستی کہر کی وجہ سے کنجوسی کرتے بھی نہیں دیتے تھے, ان کے خلاف بھی قتال کیا. اس لیے نہیں کہ وہ کافر تھے, اس لیے ان کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. الغرض تو تین قسم کے لوگ تھے اس وقت جو زکوٰۃ دینے سے منع کرتے تھے, ان میں سے کچھ کافر بھی تھے جو زکوٰۃ ہی دیتے, تو ان کے تمام کے خلاف سے ابو بکر صدیق نے جہاد کیا. یعنی سیدنا عمر خطاب کا یہ ماننا کہ اس وقت بہت مشکل تھا یہ سمجھنا, تو اصل معاملہ یہ تھا کہ جو چیز میں نہ سمجھ سکا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے سینے کو کشادہ کیا, انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا, پھر اللہ تعالیٰ توفیق دی اس مسئلے پہ عمل کرنے کے لیے. بہت مشکل تھا, چیلنج تھا, اور وہ آسان بھی ہو گیا. اور واللہ سبحان اللہ, دیکھیں کہ یعنی یہ کہنا کہ کس طریقے سے لوگوں کو واپس دین کی طرف بلائے. جزیر عرب میں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کافی لوگوں کو مسئلہ ہو گیا تھا, اور کئی لوگوں نے یعنی دین اسلام سے خارج ہو گئے, مرتد ہو گئے, تو سیدنا ابو بکر صدیق نے 2 سال کی خلافت میں پورے جزیر عرب واپس اسلام میں آ گیا. پتہ ہے پورے جزیر عرب صرف 2 سالوں میں واپس اسلام میں آ گیا, ورنہ بہت بڑا مسئلہ تھا. اگر یہ جزیر عرب والے اسلام سے نکل جاتے اور ان کو چھوڑ دیا جاتا تو باقی میں کیا امپیکٹ پڑتا؟ اگر اپنے نے دین کو چھوڑ دیا تو باقی جو باہر کے لوگوں کیسے مانتے یہ دین حق ہے؟ اس لیے دین کو بچانے کے لیے جو اقدام کیا سید ابو بکر صدیق نے, اللہ کے فضل و کرم سے وہ تا قیامت رہے گا, اور اس کا اعتراف بھی اہل سنت جماعت کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہی وجہ سے سیدنا عمر فرماتے ہیں فعرفت انہ الحق, تو میں نے جان لیا یقیناً وہی حق جو سید ابو بکر صدیق فرماتے تھے اس وقت. بعض کا جو فتنہ بہت بڑا ہوتا ہے نا, اس لیے علماء کیا کہتے ہیں, جب بڑے فتنے آ جائیں نا تو بڑوں کو باتیں کرنے دے. جو کبار علماء ہیں وہ فتنوں میں بات کرتے ہیں, جو بعد کے لوگ ہیں ان کو بڑوں کے جو فتاوی ہیں ان کے جو اقوال ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. جبکہ سیدنا عمر بن خطاب کبار میں سے تھے, لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کا جو اس میں جو ایک نوراستہ اختیار کیا, جو کا مشورہ تھا, مشورہ کیا ہے تو بعض نے صحابہ نے کہا ٹھیک, بعض نے کہا نہیں ہے. انکار کرنے والوں سے عمر بھی شامل تھے کہ ابھی وقت نہیں, مناسب نہیں ہے, لیکن انہیں اپنے فیصلے پہ اور بعض صاحب مشورے سے قدم آگے بڑھایا, توفیق اللہ تعالیٰ نے دی, اور تمام مسئلہ جو ہے وہ ان کی حیات میں الحمدللہ جو سب سے بڑے چیلنجز تھے ان کی حیات میں الحمدللہ 2 سال میں اس کم وقت میں تمام مسائل جو حل ہو گئے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ربیع حفظہ اللہ, اسے ابو بکر عمر کی فضیلتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو دلالت کرتے ہیں دونوں کی خلافت میں, یا اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی خلافت کی طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر عمر, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد میں آنے والے جو ہیں ان دونوں کی اقتداء کریں, میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کریں, ابو بکر عمر کی اقتداء کریں. تو تمام صحابہ میں سے صرف 2 کا اختیار کرنا, انتخاب کرنا اور نام لے کے فرمانا کہ میرے بعد ان دونوں کی آپ نے اقتداء کرنی ہے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا کس کی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ دینی امور میں آپ ان کو آگے کریں گے, ان سے پوچھیں گے, کیونکہ ان سے زیادہ قریب ہیں. اور علم کی فضیلت میں بھی جیسے کہ بعض شواہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھے ہیں جس میں سیدنا عمر کی فضیلت ہے علم میں, پھر دین میں, یہ ساری چیزیں جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے تعلق سے کئی ایسے احادیث آئی ہیں جن کی فضیلت موجود ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ صاحب ہے غار کا غار کا یار جو ہے, غار کا صاحب جو بکر صدیق ہیں, یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر یہ جو اشارات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں کی طرف, تو رسول جماعت اور صحابہ بھی سمجھ گئے تو اس زمانے سلف بھی, اور رسول جماعت کی یہی عقید ہے کہ یہ اشارات کس چیز کی طرف ہیں, خلافت کی طرف ہیں, کہ خلافت کے حقدار سب سے پہلے اب سیدنا بکر صدیق ہیں, ان کے بعد پھر سیدنا عمر الخطاب ہیں. پھر جیسا فرماتے ہیں شاہد یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ رسول جماعت جو ہیں تمام صحابہ کے احترام کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے یعنی تعظیم کرتے ہیں, اور جو منزلت کو وہ حق رکھتے ہیں وہی منزلت ان کو دیتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور منعن سے تسلیم کرتے ہیں. لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصيفه, کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو صحابہ کہ ایک مد دونوں ہتھیلے کے بیچ میں کے مقدار یا اس کا آدھا جو ہے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یعنی کوئی سونا احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور صحابہ میں سے کوئی گیوں ہے یا جو ہے وہ سونا بھی نہیں یوں جو یہ جو ہے وہ دو ہتھیلیاں ایک ہتھیلی کی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو احد کا پہاڑ خرچ والے اسے بہتر نہیں, بلکہ یہ صحابہ کا یہ تھوڑے مقدار میں اللہ کے راستے میں دینا یہ بہتر ہے. یہ کیا کسی بھی دلالت کرتی ہے الفضل کی فضیلت ہے. بھائی میرے بھائی صحابہ کے لیے یہ شرف اور فضیلت کافی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے, ان سے مصافحہ کیا ہے, ان کے ساتھ اٹھے ہیں, ان کی آواز سنی ہے, ان کے ساتھ چلے پھرے ہیں, ان کے ساتھ ان کی اقتداء میں امامت میں اقتداء کر کے نماز پڑھی ہے, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, کھاتے پیتے تھے, جہاد میں حصہ لیا ہے, جنگوں میں حصہ لیا ہے, مشورے میں حصہ لیا ہے. کمال ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ ان کی فضیلت یہ کافی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کا حصہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حصہ, سیرت کا حصہ ہے. صحابہ کو نکال دیا آپ کیا بچے مجھے بتائیں, قرآن کی سچائی کہاں سے ہمیں پتہ چلی؟ یہ کتاب جو ہمارے پاس اس وقت قرآن مجید یہ اللہ کے پاک کلام ہے کہاں سے پتہ چلی؟ یہ حدیث کا جو ذخیرہ ہے بڑا بڑا خزانہ ہے والله حدیث کا, لاکھوں حدیث ہیں, کہاں سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ صحابہ کو نکالے حدیث ختم, مرسل حدیث ضعیف حدیث ہے, کیونکہ تابعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں ہے اور بیچ کا جو ایک ذریعہ ہے وہ ہے نہیں, تو کیسے مانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا؟ جب ملاقات ہی نہیں, آپ نے سنا ہی نہیں ہے, تو کس سے آپ نے سنا ہے؟ سبحان اللہ. اور سیرت کا حصہ دیکھیں آپ, جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں, ایسے اٹھتے بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے, براہ راست علم حاصل کرتے تھے, کتنا بڑا شرف ہے یہ. تو یہ صحابہ کی فضیلت ہی کافی ہے. کوئی شخص بعد میں آ کے گالی دیتا ہے نعوذ باللہ, ان فضلاء کو, ان عظیم لوگوں کو جن کا انتخاب اللہ نے کیا, پتہ ہے کوئنسیڈنس نہیں ہے. یہ آگے آئے گا انشاءاللہ کہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ابوبکر صدیق ایسے کوئنسیڈنٹلی پیدا ہو گئے, بس ایسے صدفہ کوئنسیڈنٹ, عمر بھی آ گئے, پھر عثمان علی بھی آ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ امت میں جو سب سے افضل لوگ تھے نا, امت میں سب سے افضل لوگ تھے, اللہ نے ان کو ایک وقت میں جمع کر دیا, علیہ وسلم کی ساتھی بنا دیا اور صحابی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. تو اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے آگے درس کو شروع آگے لے کے جائیں گے اس حدیث کے بعد, کہ مزید اور دلائل قرآن اور سنت میں صحابہ کی فضیلت کے اعتبار سے بات ہو, کیونکہ ابھی تو خلافت کی بات ہوئی ہے, جو صحابہ کے جو فضیلت ہے آگے انشاءاللہ جو دلائل ہیں مزید بیان کریں گے, اس پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. نہیں, عرب کی بات نہیں ہو رہی, صحابی سے میرے صحابی الیا جو ہے نسبت کی ہے, میرے صحابہ میرے صحابی, عرب کی بات ہو نہیں رہی. اور کبھی قومیت کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھے, قومیت کی بات کہاں ہے؟ قومیت کے خلاف تھے صحابی نے, بالکل نہیں. صحابی تو صحابی ہوتا ہے, اور اس کی مزید دلیل سلف نے کیسے سمجھا ہے. یہ دلیل ہے جس نے صحابہ کو گالی دی ہے, صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, روافض اور خوارج, اور ان کے پیچھے ان کی اندھی تقلید کرنے والے, وہ تمام اس میں شامل ہیں. جو بھی گالی دیتے ہیں وہ سخت وعید میں شامل ہے. تو صحابی سے مراد صحابی ہے, میرا صحابی, میرا ساتھی, میرا دوست. اور صحابی کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, ایمان لائے اور اسی پر وفات ہوئی. یہ تین شرطیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات, ایمان کی حالت میں ایمان لانا, پھر اس کے حال اسی ایمان کی حالت میں وفات ہونا. اچھا, ابو جہل کیا ہے؟ ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ ایمان لائے تھے؟ صحابی ہیں؟ نہیں. تو صحابی کے لیے شرط ہے ملاقات بھی ہو اور ایمان بھی ہو, خاتمہ بھی ایمان پر ہو, یعنی کہ بعد میں مرتد ہو گیا, نہیں وہ صحابی نہیں ہے. اللہ اعلم.
جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کی, اس کی شرح میں اکثر جو ہے ایک مطلب حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی بارے میں ذکر نہیں کرتے, یہ اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ, جبکہ 30 سال کی جو ہے خلافت آپ دیکھیں وقت پہ پورا حساب کر کے دیکھیں, 6 مہینے کا وقت ان کا بھی تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ.
جی, وہاں پہ ذکر نہیں کیا, آپ کا درست ہے, وہ 30 سال وہ بھی شامل ہیں, لیکن بات خلفائے راشدین کی آتی ہے, اس لیے چار جو خلفائے, اس پہ اتفاق مت کے چار خلفاء راشدین ہیں, پانچواں نہیں ہے. جبکہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا جو وقت ہے بہت کم تھا, یعنی وہ 6 مہینے کا, اور خلافت بھی مکمل نہیں تھی. پھر سیدنا معاملے کے خود دستبردار ہو گئے تھے, تو اس لیے وہ پیریڈ وقت کے اعتبار سے 30 پورا ہوتا. بات درست ہے آپ کی, لیکن خلفاء راشدین میں شامل نہیں, خلفاء راشدین صرف 4 ہیں. تو بات خلفاء راشدین کی ہو رہی ہے, اس اعتبار سے انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا کہ خلفاء راشدین 4 ہیں, ورنہ وقت کے اعتبار سے جو 6 مہینے وہ بھی اس میں شامل ہیں, کوئی شک نہیں.
اس کے بعد جو تھا وہ پورا بادشاہت تھا,
پھر بادشاہت, اس میں کوئی شک نہیں. خلافت کہا جاتا ہے لٹرل, ویسے لفظ خلافت کا ہے, خلافہ امویہ ہے, خلافہ پھر عباسیہ, خلافہ عثمانیہ بعد میں جو آئے ہیں, اور بعد میں مملک وغیرہ, خلافت کہا جاتا ہے. حقیقت وہ مملکت تھی, خلافت نہیں تھی. خلافت یہی تھی جو خلفاء راشدین کی ہے. خلافت پہ تو یہ تین چار طریقے ہیں, جس میں ایک ہوتا ہے اتفاق ہو جائے, شورا ہو تمام کا, پھر اس میں اتفاق ہو جاتا ہے, اہل الحل والعقد جو ہے وہ پھر نومینیٹ کرتے ہیں, پھر وہ کسی کو ایک بنا دیتے ہیں, اس پر اتفاق ہو جاتا ہے, جیسے ابو بکر صدیق کا ہوا. دوسرے ولی عہد بنانا, کہ جو خود خلیفہ ہے اپنے بعد ولی عہد بنا دیتا ہے, نومینیٹ کر دیتا ہے کہ میرے بعد فلان خلیفہ ہوگا, اور اس پر اتفاق ہو جاتا ہے, جیسے کہ سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر کو نومینیٹ کیا اور اپنا ولی عہد بنا دیا. یہ طریقہ ہے. اس میں رشتہ داری نہیں ہوتی, میرا بیٹا میرا بھائی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی کیا تعلق ہے سیدنا عمر کا سیدنا ابو بکر سے؟ کوئی بھائی بیٹا ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے یہ خلافت ہے جس میں شورا ہے, اس میں شورا میں کون اس میں حصہ لیتا ہے؟ عوام الناس نہیں, علی الحل والعقد جو ہے وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں, اثر رسوخ والے لوگ ہیں, وہ فیصلہ کرتے, پھر ان کا اتفاق ہوتا ہے. پھر اور تیسرا طریقہ ہے جو غلبے سے آ جائے, جو غالب ہو جائے, اب جنگ ہوئی ہے غالب ہو گیا, تو پھر وہ بشرط یہ کہ اپنی اولاد اس کے بعد نہ آئے. اگر اولاد حق رکھتی تو اچھی بات ہے, اتفاق ہو جاتا تو اچھی بات ہے, اگر اولاد اس کے بعد میں آ جاتی ہے اور اس طریقے سے وہ پھر خاندان میں چلا جاتا ہے معاملہ, تو پھر یہ بادشاہت کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے. اسے عام لفظ میں خلافت کہا جاتا ہے, لیکن حقیقتاً وہ بادشاہت ہے. اچھا, بادشاہ میں قباحت نہیں ہے, میں سمجھتا کہ بادشاہت غلط ہے. بادشاہت میں اگر خیر ہے اور حق رکھتے ہیں, امن و امان ہے, استقرار ہے, اور دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے, تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بات یہ نہیں کہ زور زبردستی کی بات, خلافت العضوض کی بات جو ہوئی, مملکت عضوض کی بات جو ہوئی, کہ جبری مملکت ہے جس میں ظلم بھی ہوا تھا. اب ایک جب عباسی آئے تھے تو اموی خاندان کو ان کا خاتمہ کر دیا لوگوں نے. اب مسلمان لڑ رہا ہے مسلمان سے, کسی لڑ رہا ہے, جبکہ مسلمان جنگ کرتے کافر کے خلاف. اب جب ایک خلیفہ ہے موجود ہے بادشاہ, دوسرا آ کے اگر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ دوسرے کو قتل کر دو. لیکن جب غلبہ ہو جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں امن استقرار لازمی ہے, بغیر امن و امان کے عبادت آپ قائم نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو عبادت کیسے ممکن ہے؟ توحید کا قیام, سنت کا قیام, دین پہ عمل کرنا جب بد امنی ہو, ممکن ہے؟ ناممکن ہے. اس لیے اگر کوئی تلوار سے بھی غالب ہو جائے, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اگر کوئی تلوار کے زور سے غالب آ جاتا ہے اور وہ بادشاہت پر یا خلافت پر قابض ہو جاتا ہے تو سب کے لیے پھر یہ فرض ہو جاتا ہے اس کی فرما برداری کرے. اس کا ظلم جو اس نے کیا وہ جو اس کا رب جانے, لیکن امن و امان برقرار رکھنے کے لیے رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں جو ہے اس کے خلاف خروج یا بغاوت نہیں کی جاتی, ورنہ ادھر سے بغاوت ہو رہی ہے ادھر سے بغاوت ہو رہی ہے. اس کے پاس طاقت ہے, اس نے پہلے حکومت کو گرایا, اس کو نہیں گرا سکتا جو الگ الگ گروہ نکلتے ہیں, تو بد امنی کی آگ جلتی رہے گی اور دین پہ عمل کرنا, دین کے قیام بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے سن جماعت کے اس میں یہ عقیدہ ہے, یہ اصول ہے کہ اگر کوئی تلوار کے غلبے سے بھی حکومت پر قابض ہو جاتا ہے اور تمام اس کے ماتحت ادارے جو جتنے بھی ہیں وہ اس کے ماتحت آ جاتے ہیں, وہ سربراہ بن جاتے ہیں, غالب آ جاتا ہے, تو پھر اس کی خلافت یا اس کی جو بادشاہت ہے اس کو ماننا پڑتا ہے, اس کی فرم برداری شرعاً واجب ہو جاتی ہے. یعنی یہاں دیکھیں آپ, یہاں دیکھیں, یہاں تک نہیں بتک کرنے والا تھا میں, جو عباسی آئے تھے انہوں نے, یعنی عباس جو تھا ان کا, اسے بچر کہتے ہیں, السفاح. سفاح کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس نے قتل کر کے تمام خاندان کو دسترخوان بچھا کے کھانا کھایا. اب یہ دیکھیں کون کرتا ہے, یعنی اتنی ان کی ایک نفرت تھی کہ جو اصل میں غلطی ہو جاتی ہے, بعد میں جو ان کے جو جوان تھے اموی خلافت کے ان سے غلطیاں ہوئیں تو کچھ لوگ نکل گئے ان کے خلاف. دیکھیں اگر کوئی حکمران سے غلطی ہوتی ہے ان کا رب حساب لینے والا. بد امنی کی آگ کو جلانا, وہ ظلم کرنا, قتل عام کرنا, کتنے لوگ مارے گئے, کتنے لوگوں پھر زخمی ہو, کتنے نقصان ہوا امت کو, یہ ایک طرف ہے. تو احسن جماعت کے اس میں عقیدہ ہے کہ جب ایک حکمران غالب آ جائے تو اس کا تلوار سے غلبہ بھی یا کسی زور سے بھی غلبہ بھی یہ اس کو حق دیتا ہے کہ وہ قرآن بن جاتا ہے. اس کے جو غلط ہے جو ظلم کے وہ رب ہے اس کا حساب لینے والا, لیکن جو اس کے ماتحت رعایت جو ہے جو عوام ہے اس کے پاس ایک راستہ ہے وہ فرما برداری کا, سمع اور طاعہ کا. واللہ اعلم. جی ابھائی ایک بہت اچھا سوال ہے. کہتے ہیں کہ صحابی کے جو شرطیں میں نے بیان کی ہیں, کیا حسن سے ملاقات ہو, ایمان بھی ہو اور اس ایمان کے حال پر وفات بھی ہو. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ حضرت جماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں کہ واپس نازل ہوں گے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نازل ہوں گے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات بھی کی اسراء معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ایمان بھی لائے تھے, اور واپس بھی آئیں گے دنیا میں, پھر وفات پائیں گے اسی ایمان پہ. تو کیا صحابہ میں شمار ہوتا ہے؟ بعض علماء نے صحابہ میں شمار کیا ہے اور ان کا درج نبوت کا کم نہیں ہوتا. اللہ کے پیارے نبی ہیں اولو العزم میں سے, جو پانچ نبی اولو العزم میں سے جو سب سے افضل انبیاء ہیں پانچ, ان میں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. لیکن جب دوبارہ نازل ہوں گے تو پھر شریعت کس کی ہوگی؟ کیونکہ ان کی شریعت منسوخ ہو گئی, عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. دلیل کہ جب آئیں گے امام مہدی موجود ہوں گے اور نماز پڑھیں گے امام مہدی کے اقتداء میں, جبکہ ان کی نماز کا طریقہ اور تھا. جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ ہم مسلمانوں کی نماز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی نماز ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دین بھی اسلام تھا. کرسچینٹی نصرانیت کوئی دین کا نام نہیں ہے, یہ لوگوں کے ایجاد کردہ نام ہے. آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں یہودیت نصرانیت کہاں سے آئی ہے. ان دین عند اللہ الاسلام, تمام انبیاء رسول کا ایک دین وہ اسلام کا دین ہے. تو جب امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متبع ہو جائیں گے. اس لیے بعض علماء نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صحابہ میں شمار کیا ہے اس تعریف کی وجہ سے. واللہ اعلم.
عمر بن عبد العزیز,
امام عمر عبد العزیز رحمہ اللہ اموی خاندان کے معروف خلیفہ گزرے ہیں, اور عدل و انصاف ان کے زمانے میں عام تھا, اور ان کا زمانہ 99 سے 101 تک تھا, یعنی جب پہلی سینچری تھی 100 ہجری, آسان یاد رکھنا, سب سے بہترین زمانہ تھا. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا تھا اس وقت, کوئی فقیر نہیں تھا, عدل و انصاف کو اتنا قائم کیا, اور لیکن خلافت کا وقت بہت کم تھا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانچویں خلیفہ راشد ہیں, یہ غلط ہے. اگر کوئی بھی خلفاء میں سے پانچویں خلیفہ راشد کا لقب کا حق رکھتے ہیں تو وہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ہیں، صحابی ہیں، عمر عبدالعزیز تابعین میں سے ہیں، اور تابع کبھی صحابی سے آگے نہیں ہو سکتا، فضیلت میں کبھی آگے نہیں ہو سکتا، کتنا بھی اچھا ہو جائے. تو صحابہ کی فضیلت، صحابہ کا جو احترام ہے، ان کو جو قدر ہے، ان کو جو حیثیت ہے شرعاً، وہ اپنی جگہ پہ ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی حق رکھتا ہے، جبکہ چار خلفاء راشدین، پانچواں ہے ہی نہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ پانچویں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے، یہ بات درست نہیں ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں اور علماء کے اب یہی قول ہے، اگر کوئی حق رکھتے پانچویں خلیفہ راشد کے، تو پھر کون ہونے چاہیے؟ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ. واللہ اعلم.
آپ نے جو شراب کے تعلق سے بتایا کہ اگر کوئی کو حلال کر دے تو کفر استحلال ہوتا ہے، اور سگریٹ کی بھی مثال دی کہ اس میں اختلاف ہے. میوزک کو جو حلال کرے،
میوزک بھی وہی اختلافی مسئلہ ہے بھائی، کہ یہ سوال ہے کفر استحلال میں جو میوزک کو حلال سمجھتے ہیں، کیا کافر ہیں؟ وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ میوزک کے تحریم پر اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے. قول راجح معروف ہے، قول راجح ہے کہ حرام ہے، کافی دلائل ہیں اس کے. لیکن کیا جو میوزک کو حلال سمجھ کے سنتا ہے وہ کافر ہے؟ جیسے کہ کوئی حلال سمجھ کے پیتا ہے یا نہیں پیتا ہے، یا میوزک کو حلال سمجھ کے سنتا ہے نہیں، تو الگ حلال سمجھتا ہے کہ دونوں برابر؟ دونوں برابر نہیں ہے، کیونکہ شراب کی حرمت جو ہے اس کے دلائل کی جو واضح ہیں، بیان ہوئے قرآن سنت میں، ویسے نہیں جیسے کہ میوزک کے تعلق سے ہے. انہیں انصاف نہیں کہ دونوں کو ایک کریئر پہ کھڑا کر کہہ کے دونوں کافر، نعوذ باللہ. یہ درست ہے، وہ تکفیر کا معاملہ بڑا سنجیدہ اور سنگین خطرناک ترین معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے. کسی مسلمان کو کافر کہنا تو پھر دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہو جاتا ہے. تو کفر اس معاملے ہو جس میں اجماع ہو، جس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ ہو.
پر میوزک کے کفر ہونے میں اجماع
نہیں، استحلال کی بات میں کر رہا ہوں، استحلال پہ اجماع نہیں ہے، واللہ اعلم، کیونکہ اس کے ثابت کرنے میں اختلاف ہے. تو پھر کافر کیسے ہوا؟ یعنی جس عالم نے کہا کہ حلال ہے اور دلائل کی وجہ سے، زیر دلائل کو سمجھنے، دلائل کی وجہ سے وہ ہوا نا کہ دلائل واضح نہیں ہے، اور دلائل جو ہے نا یہ ثابت نہیں کرتے کہ میوزک حرام ہے، تو پھر استحلال تو ہو گیا، کافر ہے. ابن حزم کتنے بڑے امام ہیں، کافر ہو گئے. کوئی اور بھی کہتے ہیں اس طریقے سے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو اس میں علماء فرق بیان کرتے ہیں، جس معاملے میں اتفاق ہو جائے، دلائل موجود ہو قرآن سنت میں، اجماع بھی ہو جائے، اب اس کو حرام کو حلال کہنا یہ کفر ہے، استحلال ہے. جس میں اختلاف ہو اس میں قول راجح معروف ہے کون سا ہے، لیکن کوئی حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.